بیرونی شہادتیں، بات ختم، کتاب بعد شہادتیں ہم کو ملی، مناسب سمجھ کر ان کو کتاب کے ساتھ شامل کر دیا۔ ایک یہ کہ کوہ نور یکم اگست 1891 اور نور افشاں 30 جولائی 1891 میں بحوالہ اخبار عام لکھا ہے کہ حال میں امریکہ کے ایک بڑے پادری صاحب پر وہاں کے لوگوں نے کفر کا الزام لگایا ہے۔ وجہ کفر یہ ہے کہ اسے مسیح کے معجزات اور جسمانی طور پر زندہ ہونے مسیح کا اعتقاد نہیں ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ یہ ایک بڑا پادری اسی فرقہ میں سے ہے کہ جو عیسائیوں کے اس عقیدہ سے پھر گیا ہے کہ مسیح زندہ ہے اور پھر دوبارہ دنیا میں آئے گا۔ تو یہ ایک بیرونی شہادت ہے جو خدا تعالیٰ نے ساجس کے دعویٰ پر قائم کی، اور عیسائیوں کے ایک محقق پادری سے جو درجہ کی روح سے ایک بڑا پادری ہے وہی اقرار کروایا، جس کی نسبت ساجس کو الہامی خبر دی گئی۔ الحمدللہ علی ذلک۔ دوسری یہ کہ ایک بزرگ حاجی حرمین شریفین عبد الرحمان نام، جنہوں نے دو حج کیے ہیں، مرید خاص حضرت حاجی منشی احمد جان صاحب مرحوم و مغفور ساکن لدھیانہ، جو مرد پیر با عمر قریب 80 سال کے ہیں، اپنی ایک رویا میں بیان کرتے ہیں کہ میں نے جس روز مولوی محمد حسین صاحب کی آپ سے یعنی اس ساجش سے بحث ہوئی تھی، رات کو خواب میں دیکھا کہ میاں صاحب مرحوم یعنی حاجی احمد جان صاحب نے مجھے اپنے مکان پر بلایا ہے۔ چنانچہ میں گیا اور ہم 5 آدمی ہو گئے اور سب مل کر حضرت خواجہ اویس کرنی کے پاس گئے۔ اس وقت حضرت اویس کرنی خرقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہنے ہوئے تھے۔ پھر وہاں سے ہم سب اور اویس کرنی آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچے، اور اویس کرنی نے وہ خرقہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا اور عرض کی کہ آج اس خرقہ کی توہین ہوئی اور اس کی حرمت آپ کے اختیار میں ہے، آپ ہی کی طرف سے تھا، میں صرف ایلچی تھا۔ تب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داہنی طرف حضرت ابو بکر صدیق اور صحابہ، اور بائیں طرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے تھے، اور سامنے آپ یعنی یہ عاجز کھڑا ہے، اور ایک طرف مولوی محمد حسین کھڑا ہے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیان کیا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی یہ عادت ہوتی کہ وہ فوت شدہ لوگوں کو دوبارہ دنیا میں بھیجتا اور میں بھیجا جاتا تو مجھ سے بھی دنیا کے لوگ یوں ہی پیش آتے جیسا کہ ان کے ساتھ آئے، بریکٹ میں ہے یعنی ساجس کے ساتھ۔ پھر میاں صاحب مرحوم نے مجھے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ کے بالوں کو دیکھ، تب میں نے ان کے سر کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تو وہ سیدھے ہو گئے، اور جب ہاتھ اٹھایا تو کنڈل پڑ گئے۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ دیکھو ان کی آنکھوں کی طرف، جب میں نے دیکھا تو آنکھیں شربتی تھیں اور رنگ نہایت سفید جو نہیں دیکھا جاتا تھا۔ پھر میاں صاحب نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہی حلیہ ہے، مگر وہ مسیح موعود جس کے آنے کا وعدہ تھا اس کا حلیہ وہی ہے جو تم دیکھتے ہو، اور آپ کی طرف اشارہ کیا یعنی ساجس کی طرف۔ پھر میں بیدار ہو گیا اور دل پر اس رویا کا اثر تار برقی کی طرف آیا۔ تیسرے یہ کہ حبی فی اللہ میاں عبد الحکیم خان صاحب اپنے رسالہ ذکر الحکیم کے صفحہ 38 میں لکھتے ہیں کہ میں ماہ ستمبر 1890 میں بموقع تعطیلات موسمی تراوڑی میں مقیم تھا۔ اس جگہ میں نے متواتر 3 یا 4 دفعہ عیسیٰ علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں نے خواب میں سنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ میں یہ خبر سن کر حضرت مسیح علیہ السلام کی زیارت کے واسطے چلا۔ جب آپ کی محفل میں پہنچا تو میں نے سب پر سلام کہا اور پوچھا کہ حضرت مسیح علیہ السلام کس جگہ تشریف رکھتے ہیں۔ وہاں مرزا یوسف بیگ صاحب سامانوی جو مرزا صاحب کے مریدوں میں سے ہیں موجود تھے۔ انہوں نے مجھے بتلایا، میں ادب سے مسیح علیہ السلام کی طرف چلا، مگر جب دوبارہ نظر اٹھا کر دیکھا تو مرزا غلام احمد صاحب ایک عجیب وجیح حسین اور شاندار صورت میں تشریف رکھتے ہیں۔ یہ خواب میں نے حافظ عبد الغنی صاحب سے جو تراوڑی میں ایک مسجد کا امام ہے بیان کی تھی، اور مرزا صاحب نے ابھی مسیح موعود ہونے کا دعویٰ مستحر نہیں کیا تھا۔ یہ شہادتیں ہیں جو رسالہ کے ختم ہونے کے بعد ہم کو ملی۔ ایسا ہی ایک اعتراض بھی اس رسالہ کے ختم ہونے کے بعد پیش کیا گیا، اور وہ یہ ہے کہ اگر مسیح دجال کے گدھے سے مراد یہی ریل گاڑی ہے تو اس ریل پر تو نیک و بد دونوں سوار ہوتے ہیں، بلکہ جس کو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ ہے وہ بھی سوار ہوتا ہے، پھر یہ دجال کا گدھا کیوں کر ہو گیا؟ جواب یہ ہے کہ بوجہ ملکیت اور قبضہ اور تصرف تام اور ایجاد دجالی گروہ کے یہ دجال کا گدھا کہلاتا ہے، اور اگر عارضی طور پر کوئی اس سے نفع اٹھاوے تو اس سے وہ اس کا مالک یا موجد ٹھہر نہیں سکتا۔ خرے دجال کی اضافت ملکی ہے، پھر اگر خدا تعالیٰ دجال کی مملوکات و مصنوعات میں سے بھی مومنوں کو نفع پہنچاوے تو اس میں کیا حرج ہے؟ کیا انبیاء کفار کی مملوکات و مصنوعات سے نفع نہیں اٹھاتے تھے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثر خچر کی سواری کرتے تھے، حالانکہ احادیث نبویہ سے ثابت ہوتا ہے کہ گدھے سے گھوڑی ملانا ممنوع ہے۔ ایسے ہی بہت نمونے پائے جاتے ہیں، ماں سوائے اس کے جب مسیح ماؤد قاتل دجال ہیں، یعنی روحانی طور پر تو بموجب حدیث من قتل قتیلن کہ جو کچھ دجال کا ہے وہ مسیح کا ہے، علاوہ اس کے مسلم کی حدیث میں جو ابو ہریرہ سے مروی ہے، عیسیٰ کے آنے کی یہ نشانیاں لکھی ہیں:
لَيَنْزِلَنَّ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا عَدَلًا فَلَيُكَسِّرَنَّ الصَّلِيبَ وَلَيَقْتُلَنَّ الْخِنْزِيرَ وَلَيَزَانَ الْجِزْيَةَ وَلَيُتْرَكَنَّ الْقِلَاصُ فَلَا يُسْعَى عَلَيْهَا،
یعنی عیسیٰ حکم اور عدل ہونے کی حالت میں اترے گا، اس طرح پر کہ مسلمانوں کے اختلافات پر حق کے ساتھ حکم کرے گا اور عدل کو زمین پر قائم کر دے گا، صلیب کو توڑے گا، خنزیروں کو قتل کرے گا اور جزیہ کو اٹھا دے گا۔ اس کے آنے کا ایک یہ نشان ہوگا کہ جوان اونٹنیاں جو بار برداری اور سواری کا بخوبی کام دیتی ہیں چھوڑ دی جائیں گی، پھر ان پر سواری نہیں کی جائے گی۔ اب واضح ہو کہ یہ ریل گاڑی کی طرف اشارہ ہے، اس نے تمام سواریوں سے قریباً نوع انسان کو فارغ کر دیا ہے، اور جو تمام دنیا کے 70,000 میل میں پھر گئی ہے اور ہندوستان کے 16,000 میل میں، کیونکہ عرب میں اعلیٰ درجہ کی سواری جو ایک عربی کے تمام گھر کو اٹھا سکتی ہے اونٹنی کی سواری ہے، جو بار برداری اور مسافت کے طے کرنے میں تمام سواریوں سے بڑھ کر ہے۔ اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی طرف اشارہ کیا، تا اعلیٰ کے ذکر کرنے سے ادنا خود اس کے ضمن میں آ جائے۔ پس فرمایا کہ مسیح ماؤد کے ظہور کے وقت میں یہ سب سواریاں بے قدر ہو جائیں گی اور کوئی ان کی طرف التفات نہیں کرے گا، یعنی ایک نئی سواری دنیا میں پیدا ہو جائے گی جو دوسری تمام سواریوں کی وقت کھو دے گی۔ اب اگر عموماً تمام لوگ اس ریل گاڑی پر سوار نہ ہوں تو یہ پیش گوئی ناقص رہتی ہے۔ اس جگہ یہ بھی ظاہر ہے کہ مسلم کی حدیث سے جو فاطمہ بنت قیس سے مروی ہے ثابت ہوتا ہے، جو دجال ہندوستان سے نکلنے والا ہے جس کا گدھا دخان کے زور سے چلے گا جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا ہوتی ہے، اور ایسا ہی مسیح بھی اسی ملک میں اول ظہور کرے گا، وہ بعد میں مسافر کے طور پر کسی اور ملک دمشق وغیرہ میں نزول کرے۔ نزول کا لفظ جو دمشق کے ساتھ لگایا گیا ہے خود دلالت کر رہا ہے جو دمشق میں اس کا آنا مسافرانہ طور پر ہوگا، اور اصل ظہور کسی اور ملک میں، اور ظاہر ہے کہ جس جگہ دجال ظہور کرے اسی جگہ مسیح کا آنا ضروری ہے، کیونکہ مسیح دجال کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اور یہ بھی اسی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دجال خود نہیں نکلے گا بلکہ اس کا کوئی مثیل نکلے گا، اور حدیث کے لفظ یہ ہیں:
الا انہ فی بحر الشام او بحر الیمن لا بل من قبل المشرق ما ہوا و اوما بیدہ الی المشرق رواہ مسلم،
یعنی خبردار ہو کیا دجال بحر شام میں ہے یا بحر یمن میں، نہیں بلکہ وہ مشرق کی طرف سے نکلے گا، نہیں وہ یعنی وہ نہیں نکلے گا بلکہ اس کا مثیل نکلے گا، اور مشرق کی طرف اشارہ کیا۔ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ تمیم داری کا خیال تو یہ تھا کہ دجال بحر شام میں ہے، یعنی اس طرف کسی جزیرہ میں، کیونکہ تمیم نصرانی ہونے کے زمانہ میں اکثر ملک شام کی طرف جاتا تھا، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال کو رد کر دیا اور فرمایا کہ وہ مشرق کی کسی خاص طرف سے نکلے گا، اور ممالک مشرقیہ میں ہندوستان داخل ہے۔ اس جگہ یہ بھی یاد رہے کہ اس خبر تمیم داری کی تصدیق کے بارے میں ایسے الفاظ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے ہرگز نہیں نکلے جو اس بات پر دلالت کرتے ہوں جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تمیم داری کے دجال کا وجود یقین کر لیا تھا، بلکہ اس بات کی تصدیق پائی جاتی ہے کہ دجال مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ میں داخل نہیں ہوگا، ماں سوا اس کے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ یہ تصدیق وحی کی روح سے ہے، اور جاننے والے اس بات کو خوب جانتے ہیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو اخبار و حکایات بیان کردہ تصدیق کرتے تھے اس کے لیے یہ ضرور نہیں ہوتا تھا کہ وہ تصدیق وحی کی روح سے ہو، بلکہ بسا اوقات محض مخبر کے اعتبار کے خیال سے تصدیق کر لیا کرتے تھے۔ چنانچہ کئی دفعہ یہ اتفاق ہوا ہوگا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مخبر کی خبر کو صحیح سمجھا اور بعد ازاں وہ خبر غلط نکلی، بلکہ بعض وقت ایک مخبر کے اعتبار پر یہ خیال کیا گیا کہ دشمن چڑھائی کرنے والا ہے اور پیش قدمی کے طور پر اس پر چڑھائی کر دی گئی، لیکن آخر کار وہ خبر غلط نکلی۔ انبیاء لوازم بشریت سے بالکل الگ نہیں کیے جاتے، ہاں وحی الہی کے پہنچانے میں محفوظ اور معصوم ہوتے ہیں۔ تو یہ قصہ تمیم داری والا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہرگز یہ ثابت نہیں ہوتا کہ وحی کی روح سے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قصہ کی تصدیق کی اور حدیث میں ایک لفظ بھی ایسا نہیں کہ اس خیال پر دلالت کر سکے۔ بس صاف ظاہر ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے جس قدر تصدیق اس قصہ کی پائی جاتی تھی، وہ تصدیق وحی کی روح سے ہرگز نہیں، بلکہ محض عقلی طور پر اعتبار راوی کے لحاظ سے ہے، کیونکہ تمیم داری اس قصہ کے بیان کرنے کے وقت مسلمان ہو چکا تھا اور بوجہ مشرف با اسلام ہونے کے اس لائق تھا کہ اس کے بیان کو عزت اور اعتبار کی نظر سے دیکھا جائے۔
واللہ عالم بالصواب، وہذا آخر ما اردنا فی هذا الباب، والحمد للہ اولا و آخرا و الیہ المرجع والمآب۔